بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری گفتگو ولایت کے حوالے سے تھی, اور جیسے میں نے کہا تھا کہ مین ریفرنس آیت اللہ جوادی عاملی کے درس قرآن ہے جو چھپ بھی چکے ہیں ولایت در قرآن کے حوالے سے یہ کتاب. اور کیونکہ بنیادی طور سے یعنی کہ جو چیز ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ انسانی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ ولایت اور امامت ہے, لیکن اس سینس میں نہیں جس میں ہم عام طور سے سمجھتے ہیں, بلکہ بیسیکلی قرآن کریم اس نقطہ نظر کو یعنی ولایت اور امامت کو جس انداز سے پیش کر رہا ہے وہ یہ کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, یعنی ایک معنوی اور حقیقی قلبی رشتہ اس سے رکھتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے اپنی زندگی میں. اس رشتہ داری کا نام ولایت ہے, اس تقرب کا نام ولایت ہے, اور فالوورشپ جس کی پیچھے چل رہا ہے وہ امامت ہے, وہ اس کا امام ہے. اور قیامت کے دن خدا کیا کرے گا, یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ تمام انسانوں کو بلایا جائے گا ان کے اماموں کے وسیلے سے, جو قرآن کریم کی واضح آیت ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 کہ یوم ندعو, کہ جس دن ہم پکاریں گے دعوت دیں گے, کل اناسن, تمام کے تمام انسانوں کو, بے امامہم, ان کے آئمہ کے وسیلے سے. تو بیسیکلی یا ایک انسان یعنی کہ یوں سمجھ لے کہ یہ پوری امامت کی ایک چین بنتی ہے یہاں پہ, کہ ایک شخص ہے وہ کسی کا فالوور ہے, اس کے پیچھے 10 ہیں, پھر ان کے پیچھے 10 ہیں, پھر ان کے پیچھے 10 ہیں, اس طریقے سے پوری چین بنے گی. اور ان دا اینڈ جا کے جو بات ہوگی وہ کیا ہوگی کہ ایک کیٹیگری بن جائے گی آئمہ حق کی, ایک کیٹیگری بن جائے گی آئمہ باطل کی. یا جس طریقے سے خدا نے فرمایا کہ ایک وہ لوگ ہیں یعنی جن کو ابراہیم اور اولاد ابراہیم علیہ السلام, کہ وجعلناہم ائمۃً یہدون بامرنا, ایک یہ کیٹیگری ہے جس کے ہیڈ ہیں. اور دوسرا ہے کہ ائمۃً یدعون الی النار, کہ ایک قسم کے ائمہ وہ ہیں کہ جو دعوت دیتے ہیں انسانوں کو, لے جاتے ہیں اور اتار دیتے ہیں آگ میں مثل فرعون. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ امامت و ولایت, یہ بات بالکل درست ہے کہ زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے, اس پر میں کافی تفصیل سے بات کر چکا ہوں, لیکن اس سینس میں نہیں جس سینس میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ اس کے پیچھے پورا ایک گراؤنڈ ورک ہے, پورا ایک کنسیپٹ ہے, ایک پوری عمارت تعمیر ہوتی ہے نظریے کی اور فکر کی امامت و ولایت کے حوالے سے. اور بلکہ پچھلی دفعہ میں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایون رسالت و نبوت اس کے ماتحت ہے, یعنی کہ اس قسم کے جملے ہم سنتے ہیں لیکن اس کو بالکل غلط جگہ جا کے اپلائی کرتے ہیں, اس سینس میں نہیں جس سینس میں آپ سمجھ رہے ہیں, بلکہ رسالت و نبوت حقیقتاً ولایت کی ایک شکل ہے. رسالت ہو, نبوت ہو, امامت ہو, یہ ولایت پر ڈپینڈ, یعنی کہ پہلے ایک انسان ولایت خدا کے مرحلے میں بلند ہوتا ہے, پھر وہ اس رینک کے لیے منتخب ہوتا ہے. یعنی رسالت, نبوت اور امامت رینک ہے, اس رینک پر کسی انسان کے فائز ہونے کی وجہ اس انسان کا خدا سے رشتہ ولایت ہے. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے یہ تمام جو رینکس ہیں یہ حقیقت ولایت کے ماتحت ہیں. تو ولایت اصل ہے, اصل مسئلہ زندگی کا ولایت ہے, یہ ہماری بات تھی. اچھا, پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کی تلاوت کی تھی, اس کو کچھ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ تاکہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ جن لوگوں کو خدا نے امام بنایا ہے اس کا معیار کیا ہوتا ہے, امام کسے کہتے ہیں. یہ چیز ہم نے کلیریفائی کی کہ امام حقیقتاً وہ ہوتا ہے کہ جو رسالت کے باطن تک انسانوں کو لے جاتا ہے، یا اسرار نبوت و رسالت تک انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم میں کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ جعلناہم ائمتن یہدون بامرنا، یعنی امام یا ائمہ جو خدا کی طرف سے منتخب ہیں اور مقرر ہیں، وہ امر الہی کے وسیلے سے ہدایت کرتے ہیں۔ امر الہی خلق سے الگ چیز ہے، جس کی ہم نے بات آپ سے کی تھی، اور اس سلسلے میں جو سب سے اہم ترین آیت ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 87-88، کہ یسألونک عن الروح، کہ یہ لوگ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، اے پیغمبر تم کہہ دو کہ روح جو ہے وہ میرے رب کے امر سے، یعنی امر رب جو ہے وہ حقیقتاً روح سے یا روحانیت سے وابستہ ہے، عالم خلق سے مادیت سے اس کا تعلق نہیں ہے، اگرچہ کہ امر کے ظاہری معنی حکم کے ہیں، لیکن قرآن کریم نے امر الہی کے حوالے سے جو کنسیپٹ دیا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ دیا ہے۔ یا سورہ یاسین کی آخری آیت ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول لہ کن فیکون، تو فیکون خلق ہے جو ہم اب دیکھ رہے ہیں، کلمہ کن امر ہے، کن باطن ہے، یکون ظاہر ہے۔ تو ائمہ جنہیں خدا نے منتخب اور مقرر کیا ہے وہ امر الہی کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں، یعنی ائمہ کا یہ کام نہیں ہے کہ نہیں اپنی طرف سے نہیں، ائمہ کا یہ کام نہیں کہ لوگوں سے کہ نماز پڑھو یا فقہی مسائل بتائے، یہ امام کا کام نہیں ہے، خدا نے امام کو اس لیے منتخب نہیں کیا ہے۔ یعنی آپ اس بات کو کبھی آپ غور کریں، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، امام حسین علیہ السلام کے قیام میں کہیں آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے؟ کیا آپ مکے گئے ہوں، یا آپ نے کوفے والوں کو خط لکھے ہوں، یا جتنے لوگ آپ کے سامنے کربلا میں آئے اور ان کے سامنے آپ نے خطبات دی، ان میں کہیں یہ چیز ملتی ہے کہ یہ شریعت اور فقہ کی آپ نے تعلیم دی ہو وہاں پہ؟ ایک خطبہ آپ نہیں دکھا سکتے ایسا نہیں، امر بالمعروف و نہی از منکر الگ ہے، یعنی باطن رسالت ہے، وہ حقائق کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ آپ نہج البلاغہ میں دیکھ لیں، میکسیمم خطبات جو ہیں اس میں اسرار شریعت کی طرف متوجہ کرایا گیا ہے، آپ کو اس طریقے کے بیانات نہیں ملیں گے۔ تو یعنی کہ پیغمبر اکرم کے بعد عام شریعت، یعنی عام شریعت سے مراد یہ کہ یہ حکم فقہی احکامات اور یہ عبادی احکامات اور یہ سب چیزیں، یہ گریجولی پاس آن ہو گئی ہیں علماء امت کو، یہ ذمہ داری علماء امت کی ہے، یعنی کہ جو ائمہ کے تربیت یافتہ ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو شرع بتائیں، فقہ بتائیں، کام بتائیں، اجتہاد کریں، ریسرچ کریں، یہ امام کی ذمہ داری نہیں ہے۔ امام کی ذمہ داری جو خدا کی طرف سے ہے وہ یہ کہ جو اس پر عمل کرے درست طریقے سے اسے حقیقت تک پہنچاؤ، جس طریقے سے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں میثم تمار کو اور اس قسم کے چند افراد جن کا نام آتا ہے، یہ امام کا کام ہے خدا کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے امام غیبت میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ امام کی کلاس نہیں ہے، وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو امام سے وہ حاصل کریں گے جس کے لیے خدا نے امام کو مقرر فرمائے۔ جی گمراہ سے مراد یعنی تبلیغات کرنا نا، وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، نہیں اس میں بات یہی ہے کہ جو امام ہے وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے نا چیزوں کو، یعنی کہ اس پہ میں نے کافی دقت کی تھی اس بات کو سمجھانے کی کہ دین کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو رسالت کا ظاہری ہے، ایک پہلو رسالت کا باطنی ہے۔ رسالت کا ظاہری پہلو یہ شریعت ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے یہ توضیع المسائل اور احکامات کی شکل میں سامنے آتا ہے، رسالت کا باطن معارف و مطالب ہیں اور حقائق ہیں۔ امام کی اصل ذمہ داری معارف اور حقائق تک رہبری کرنا ہے انسانوں کی. اس قسم کے جو نیچے کے کام ہیں, یعنی بنیادی دین سکھانا ہے, یہ علماء امت کی ذمہ داری ہے اس وقت. یعنی اس لحاظ, یعنی وہ امام کے انڈر میں,
نہیں میرا مطلب جو گمراہ لوگ ہیں ان کو امام کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو
نہیں نہیں گمراہوں کی جو بات آپ کر رہے ہیں نا وہ الگ ہے. گمراہوں سے مراد ہے کہ اگر ایک انسان بھٹکا ہوا ہے, وہ صحیح ہونا چاہتا ہے, تو وہ آئے گا پہلے علماء کے پاس. جیسے آج مثال کے طور پر ہم بات کریں کہ آج امام علیہ السلام ہماری نظروں کے سامنے موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی شخص ہے وہ دین تک آنا چاہتا ہے, دین کو سمجھنا چاہتا ہے, تو پہلے وہ کہاں جائے گا؟ پہلے فقہا کے پاس جائے گا, ٹھیک ہے. فقہا سے دین کی بنیادیں سیکھے گا کہ دین کیا ہے یا قائد کیا ہے, الف بے دین الف بے اور شریعت اور اعمال یہ سیکھے گا. اس پر جب عمل کرنا شروع ہو جائے گا تب امام کی طرف سے اس کو رہنمائی اور ہدایت حاصل ہونا شروع ہوگی. کہ امام فرما رہے ہیں کہ ایک لحاظ سے ائمہ کی ایسی احادیث موجود ہیں کہ جس میں کہ یہ جو سائنن لنفس حافظن لدین اور اس قسم کے کہ جو ایسے علماء, اب یہ ہماری طرف سے یہ ذمہ داری ان کی ہے. اگر تمہیں بیسکس پہ آنا ہے ان کی شاگردی اختیار کرو, اس معیار تک آ جاؤ ہم تمہیں سنبھال لیں گے. یعنی کہ وہ ان کے انڈر میں ہے, ایسا نہیں کہ وہ کوئی انڈیپینڈنٹ کسی چیز کو لے کے چل رہے ہیں, کہ وہ پورا ایک نظام ہے. اور شاید انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو میں اس پر کچھ اشارے تو میں نے یقیناً کیے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ہدایت کا ایک پورا نظام قائم کیا گیا ہے. کہ جیسے چوتھے پانچویں چھٹے امام کا میں نے جواب سر بتایا تھا کہ پورا ایک وہ ایک چیز ہے. ساتویں آٹھویں امام کے بعد سے یعنی کہ حقیقتاً جو معارف کو سامنے لایا گیا ہے وہ آٹھویں امام سے, تو بارہ اماموں نے پوری ایک بنیاد بنا دی ہے جس پر علماء نے الحمدللہ ایک عمارت کھڑی بھی کر لی ہے. چیزیں موجود ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اس سے نہ قریب ہوتے ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے. یعنی کہ جیسے امام رضا علیہ السلام کا ہی ایک بہت بہت زبردست جملہ ہے کہ وَعَلَيْنَا إِلْقَاءَ الْأُصُولِ وَعَلَيْكُمْ بِالتَّفْرِيحِ. عَلَيْنَا ہم پر کیا واجب ہے؟ کہ ہم اصول القا کریں تم تک. وَعَلَيْكُمْ بِالتَّفْرِيحِ اور تم پر یہ واجب ہے کہ تم ان اصولوں کی بنیاد پر پوری عمارت کھڑی کرو. یہ ہے مطلب تشیع اس طریقے سے, ٹھیک ہے. تو امام کو اب ضرورت نہیں ہے کہ جب یہ پورے ایک نظام قائم کر دیا گیا کہ اب اس کو جا کے کہ لوگوں کو یہ الف بے سکھا رہے ہوں, وہ سیکھنا ہے. علماء موجود ہیں وہاں پر, آپ آئیے اس معیار تک, آئیے اس معیار تک پہنچ گئے پھر اس کے بعد ہمیں اگر اتنے لائق آپ ہو گئے تو ٹھیک ہے ہم آپ کو سکھائیں گے, پھر آپ ہماری شاگردی میں دیجیے, ٹھیک. مطلب یہ نظام ہے کہ جس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جا سکتے ہیں جو ہمارے لیے میسر ہے. تو پھر ولایت کی تعریف کے حوالے سے کہ ولایت مطلب تقرب, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ یہ چیز بالکل کلیئر ہو جائے اب ہمارے ذہنوں میں کہ ولایت کا مطلب ہے تقرب. لیکن کون سا تقرب؟ تقرب معنوی, نہ کہ تقرب ظاہری. یعنی دو افراد ایک دوسرے سے مل کر ہو سکتا ہے برابر برابر بیٹھے ہوں لیکن ایک دوسرے کے ولی نہ ہوں, عدو ہوں, دشمن ہوں, انہیں رشتہ ولایت نہ رکھتے ہوں, عداوت رکھتے ہوں. اور اسی طریقے سے دو افراد ایک دوسرے کے دنیا کے ایک کونے پر ہو سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے رشتہ ولایت میں جڑے ہو سکتے ہیں. تو ولایت یعنی تقرب معنوی, کہ انسان اپنے قلب میں, اپنی فکر میں, اپنی سوچ میں, اپنے وجود میں کسی سے قریب ہو جائے, اس سے قربت ڈیولپ کر لے, یہ رشتہ ولایت ہے, ٹھیک. ولایت کس شکل میں ظاہر ہوتی ہے؟ یعنی یہ تعریف ہم نے بیان کر دی کہ ولایت تقرب معنوی ہے, لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ ولایت ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, ولایت سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے محبت اور نصرت کی شکل میں. محبت اور نصرت کا کیا مطلب ہے کہ یعنی یہاں بھی اس کی تعریف بیان کرنا بہت ضروری ہے, محبت کی تعریف بیان کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ یہ بڑا مسلیڈنگ ورڈ ہے, بہت دھوکہ دیتا ہے یہ. تو یہ محبت کا کی اگر آپ ایک قابل قبول تعریف بیان کر سکتے ہیں تو یہ کہ جب آپ اپنے سرمائے میں سے, اپنے پاس سے کسی کے لیے کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی بہت مختلف اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک مناسب تعریف ہے کہ محبت کا مطلب آئی لو یو کی تکرار نہیں ہے. جب ہم کسی کے لیے بھی اپنی پاکٹ سے, اپنی جیب سے, اپنے سرمائے سے, اپنے بینک بیلنس سے کچھ قربانی دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں تو ہم سمجھیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک, قرآن کریم نے محبت کے حوالے سے, یعنی دین کی جو محبت ہے, دینی محبت ہے, اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم شرط لگائی ہے کہ جس شرط کے بغیر خدا کسی بندے کی محبت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ تو میں نے ایک جنرل تعریف بیان کی, لیکن اگر ہم ولایت خدا کی بات کرتے ہیں, خدا سے محبت اور تقرب کی بات کرتے ہیں, تو سورہ آل عمران میں بالکل کلیئر موجود ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, یعنی یہ ایون دعویٰ کرتے ہو, فاتبعونی, تو اے پیغمبر کہہ دو کہ پس میری اتباع کرو, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا, یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا حبیب قرار دے گا. تو یعنی یہاں یہ بات واضح ہے کہ قرآن کریم نے یہ بات بالکل کلیئرلی ڈیفائن کر دی کہ صرف محبت کا دعویٰ یا زبانی محبت قابل قبول نہیں ہے جب تک اتباع پیغمبر کے ساتھ نہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی جو نمائندہ خدا ہے, حجت خدا ہے, خدا کی بارگاہ میں اپنا لو لیٹر بھیجنے کے ساتھ ضروری ہے کہ اتباع پیغمبر کا سرٹیفکیٹ بھی جائے, ورنہ یہ خدا قبول نہیں کرنے والا اس کو. ٹھیک ہے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, یہ محبت. دوسری چیز ہے نصرت. نصرت کا مطلب ہے مدد کرنا, ہیلپ آؤٹ کرنا. اچھا, نصرت میں خاص بات کیا ہے کہ ہم اس وقت کسی کے ناصر ہوتے ہیں یا نصرت کرتے ہیں کہ یعنی مدد لینے والے کی بھی یوں کہہ لیجئے کہ دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ جس میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹوٹل محتاج ہے, اس کی مدد کرنا نصرت نہیں ہے, مطلب وہ احتیاج یا فقر, فقیری کو دور کرنا ہے. نصرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس تھوڑا سرمایہ ہو, تھوڑی چیزیں ہوں, وسائل ہوں, اور جو کمی پڑ رہی ہے وہ آپ پوری کر دیں. یہ نصرت جو ہے لٹرلی اس سینس میں استعمال ہوتا ہے کہ یعنی جیسے میرے پاس پانچ چیزیں ہیں, پانچ کی کمی ہے, جو ان مزید پانچ کو پورا کر دے گا وہ میرا ناصر ہے یا جو اس میں میری مدد کر رہا ہے. نصرت کے حوالے سے بھی قرآن کریم کی اندر بہت واضح آیت موجود ہے, سورہ محمد کی آیت نمبر 7 ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے, ینصرکم, اللہ تمہاری نصرت کرے گا, ویثبت اقدامکم, اور تمہارے قدموں کو ثبات عطا کرے گا, انہیں مضبوطی, تمہارے قدم مضبوطی سے جمع دے گا. ٹھیک ہے, اچھا اس پر میں تھوڑا سا ابھی آگے آؤں گا کہ اس میں ایک خاص بات کیا ہے ان آیتوں میں, محبت والی اور نصرت والی. لیکن ولایت کی جو سب سے پہلی علامت ہے وہ کیا ہے, محبت اور نصرت. ٹھیک ہے, جنہیں کہ جس کے اگر یہ دو چیزیں ڈیولپ ہو جائیں تو آپ کہیں کہ ہاں اب رشتہ ولایت قائم ہو گیا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. کسی جی میں نے کہا ابھی تھوڑا سا اس کو آگے اس کو میں دوبارہ لاؤں گا اس ٹاپک کو. ابھی ہم صرف سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا. تو محبت اور نصرت یہ دو چیزیں ہیں کہ جو ولایت میں سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں. تیسری چیز ہے رہنمائی. یعنی عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ولایت کا رشتہ جس میں دو فریقین دو طرفین, یعنی دو طرفین کے لفظ تو غلط ہے, طرفین آپس میں ایک کنیکشن میں آتے ہیں, شروع میں ہو سکتا ہے کہ دونوں کا لیول برابر ہو. یعنی جیسے دوستی ہے, دوستی ابتدا آپ نے کی, دونوں ایک لیول پر ہیں. دوستی بڑھی یعنی محبت کا ایک رشتہ قائم ہوا, محبت ایون خیال کی حد تک ہی آ جائے کہ دونوں ایک دوسرے کا خیال کرنے لگے, ایک دوسرے کے ناصر و مددگار ہو گئے, یعنی ایک دوسرے کو جہاں کمی پڑ رہی ہے دوسرا دوست اس کو پورا کر رہا ہے. لیکن عام طور سے ایک چیز اور بھی ہوتی ہے, وہ یہ کہ ود دا پیسج آف ٹائم ایک اوپر ہو جاتا ہے ایک نیچے ہو جاتا ہے دوستوں میں. یعنی جس میں کوالٹیز زیادہ ہیں, جس کا علم زیادہ ہے, جس کی خصوصیات بہتر ہیں, پھر اس کا درجہ دوسرے دوست سے تھوڑا اوپر ہو جاتا ہے. تو اس وقت آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک جو نیچے والا دوست ہے وہ اوپر والے کی رہنمائی یعنی گائیڈنس کو تلاش کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو رہنمائی تیسری اسٹیج ہے ولایت کی. اور رہنمائی آگے بڑھتے بڑھتے بعض اوقات کہاں پہنچ جاتی ہے, سرپرستی میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی گائیڈنس از چینجڈ انٹو گارجین شپ. اور سرپرستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ آپ کے امور کو بہت حد تک کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, آپ کے امور کا مدبر ہو جاتا ہے. تو جب قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ یہود و نصارہ کی ولایت سے روکا گیا ہے, اس کی یہ ریزن ہے کہ یہ پہلے وہی محبت, بظاہر محبت, پھر نصرت, پھر اس کے بعد یہ کہ اگر آپ کمزور پڑ گئے تو وہ آپ کے گائیڈ بنیں گے, پھر گارجین بن جائیں گے. اور گارجین بننے کا مطلب ہے کہ جیسے قصائی گائے کا گارجین بن جائے, صحیح ہے, یہ وہ گارجین شپ ہے. اس لیے بالکل وضاحت کے ساتھ منع کر دیا گیا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, ان کے ساتھ رشتہ ولایت میں جڑنے کی تم کو کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ یہاں تک پہنچ جاؤ گے, یہ حال ہو جائے گا. بہرحال تو ولایت جو ہے, ولایت کے نتیجے میں کیا کچھ حاصل ہو رہا ہوتا ہے, یہ بیسیکلی چار چیزیں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں. پہلے شروع ہوتی ہے ولایت محبت اور نصرت سے, اس وقت دونوں فریق برابر ہوتے ہیں, ایک لیول پر ہوتے ہیں. اس کے بعد رفتہ رفتہ رہنمائی, سرپرستی. لیکن بعض اوقات کچھ رشتہ ولایت ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شروع سے ہی ایک فریق اوپر اور ایک نیچے ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر باپ اور بیٹا, باپ اور بیٹے کے درمیان ایک رشتہ ولایت ہے, لیکن وہ رشتہ ولایت میں دونوں ایک دوسرے کے برابر کبھی بھی نہیں ہے. باپ ہمیشہ اوپر ہے, بیٹا ہمیشہ نیچے ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں بھی محبت و نصرت ہوتی ہے, لیکن ابتدا سے ہی رہنمائی اور سرپرستی کا عنصر بھی موجود ہوتا ہے. آخری قسم ولایت کی کہ جو کسی بھی دوسری ولایت سے کمپیریبل نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے, وہ ولایت خدا ہے. ٹھیک ہے, کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ یہ ولایت ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے. یہ وہ رشتہ ہے جو عبد اور معبود کے درمیان ہے, اور کوئی دوسرا رشتہ اس رشتے کے مثل نہیں ہے. اور اس ولایت کے بارے میں ایک جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہی شروع ہوتی ہے اور خدا کی مرضی سے ہی قائم رہتی ہے. مطلب اس کے نہ شروع کرنے میں بندے کا اختیار ہے, نہ اس کو برقرار رکھنے میں بندے کو کوئی طاقت حاصل ہے. تو یہ وہ ولایت ہے کہ جو کسی بھی ولایت سے کے مثل نہیں ہے, کسی بھی ولایت سے کو. لیکن یہ چاروں کی چاروں چیزیں ولایت خدا میں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, محبت, نصرت, رہنمائی, سرپرستی, یہ چاروں چیزیں خدا کے ساتھ رشتہ ولایت میں بھی موجود ہوتی ہیں. تو اب اگر ہم سمجھ لیں کہ ولایت کے حوالے سے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کہ جتنی بھی ولایتیں ہیں حقیقتاً وہ کہاں تک پہنچتی ہیں, یعنی سرپرستی اور اس کے آگے ولایت خدا تک. اور پھر یہ جملہ میں صرف جملہ ہی کہہ رہا ہوں, زیادہ وہ نہیں, کیونکہ اس سے آپ لوگ پریشان زیادہ ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ ولایت شیطان بھی, ولایت شیطان بھی ولایت خدا پر ہی ختم ہوتی ہے. کہ جس کو کہا گیا کہ خدا کی ولایت ظاہر ہوتی ہے کبھی مثبت کبھی منفی طریقے سے, خدا کی ولایت کبھی مثبت کبھی منفی, انہیں کبھی پازیٹو کبھی نگیٹو. تو نگیٹو ولایت شیطان ہے, اور پازیٹو ولایت خدا کی کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ انبیاء اور ائمہ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, ساری کی ساری ولایتیں اینڈ اپ ہوتی ہیں ولایت خدا پر. ولایت خدا کا ظہور, اس کی تجلی کبھی مثبت ہے کبھی منفی ہے. مثبت تجلیات انبیاء اور ائمہ اور اولیاء خدا علیہ السلام ہیں, منفی تجلیات شیطان اور طاغوت. صحیح. اچھا, اب اس پہ تھوڑا سا ولایت خدا کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں. جی 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 ضرور. نہیں, میں نے کہا کہ شیطان کی ولایت خدا کے پیرلل نہیں ہے. یعنی کہ اس سوال کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام کی ولایت رکھتا ہو اور شیطان کی ولایت رکھتا ہو, یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے نہیں, میں نے کہا ایک مثبت ہے ایک منفی ہے. مثبت اور منفی, یعنی کہ ایک وقت میں, جیسے ہم لوگ ہیں, ہمارے اوپر دونوں اثرات ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایسا انٹل دا اینڈ نہیں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اپنے زندگی کے سفر کو اختتام کرے گا تو یا نورانی ہوگا یا ظلمانی ہوگا. ایک طرف جانا ہے نا. نہیں نہیں, ایک طرف جانا ہے نا. یعنی خدا کے بھی, جیسے کہ جو مختلف طریقوں سے اس بات کو سمجھایا جاتا ہے کہ لوگ یا جمال الہی کی طرف جا رہے ہیں یا قہر الہی کی طرف جائیں گے. اینڈ میں اینڈ وہاں پہ ہوگا. جو جتنے افراد نے بھی شیطان کی ولایت میں چلے گئے, طاغوت کی ولایت میں چلے گئے, وہ اینڈ اپ کہاں کریں گے؟ شیطان پہ تھوڑی اینڈ کریں گے, خدا پہ اینڈ کریں گے نا. لقاء اللہ پہ اینڈ ہوگا ان کا بھی, کوئی یہ تھوڑی کہ شیطان پہ اینڈ ہو جائے گا. لیکن جب وہ خدا سے ملاقات کریں گے ولایت شیطان کے ساتھ, تو قہر الہی سے روبرو ہوں گے, انتقام الہی سے روبرو ہوں گے. اور جو انبیاء اور ائمہ کی ولایت میں چلیں گے اور جب اپنا سفر اینڈ کریں گے, تو جلال و جمال الہی سے روبرو ہوں گے. یعنی کہ نہ یہ نبی پر رکیں گے نہ وہ شیطان پر رکیں گے, انجام سب کا لقاء اللہ ہے. جی دیکھیں, اس میں برا بیسیکلی بات ہے انسان کے قلب کی حالت پہ, اعمال نہیں مین چیزیں. اصل چیز انسان کے قلب کی, نفس کی حالت ہے. اگر نفس میں خوبی ہے تو آٹومیٹیکلی اعمال اچھے ہوتے ہیں, آٹومیٹیکلی اچھے ہوتے ہیں. چلیے ہم نے یہ بات مان لی کہ دنیا کی زندگی میں بہت سارے نگیٹو انفلوئنسز ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اچھے انسان بھی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. قبول کر لیا اس بات کو. ٹھیک ہے, اس پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اس میں اتنی ویریشنز ہیں کہ ہم ساری زندگی اس پہ بحث ہی کرتے رہ جائیں گے. ہم نے مان لیا کہ چلیں ایک اچھا انسان ہے, اس نے بھی مختلف دباؤ کے تحت غلط کام کیے. ہونا یہ چاہیے اصولی طور سے کہ خدا اس کے قلب کی اچھائی کو دیکھتے ہوئے آخر تک پہنچتے ہوئے کوئی ایسی چیز لے آئے سامنے کہ جس سے اس کی مغفرت ہو جائے. اور ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی کہ ان کی اپنی زندگی کے جب وہ اختتام تک پہنچ رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسے ایونٹس ہو جاتے ہیں زندگی میں, ایسی تبدیلی آتی ہے کہ وہ ٹوٹلی خیر کی طرف چلے جاتے ہیں اور اچھائی آ جاتی, ورنہ برزخ ہے اور ورنہ پھر شفاعت ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے غلطیاں کتنی بڑی ہیں. کہ کتنے عرصے کے بعد جا کے وائپ آؤٹ ہو سکتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے. یعنی آپ اور کیا کہنا چاہ رہے تھے اس میں؟ جی یہ چیز تھی.
ادھر یہ کہنا صحیح رہے گا کہ نہیں دوسری دوبارہ دوبارہ یہ کہنا صحیح رہے گا کہ جب انسان اس مقام پہ آخری مقام پہ پہنچے گا تو یا وہ ولایت انبیاء پازیٹیو والی ہوگی یا نیگیٹو والی. دیر کین ناٹ بی نو ولایت اور دیر کین ناٹ بی.
بالکل بالکل بالکل. تو یعنی ہر شخص جو ہے نا وہ خدا کی طرف سفر کر رہا ہے. ہر شخص خدا کی طرف سفر کر رہا ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ کس اسم کی تجلی کے ماتحت سفر کر رہا ہے. یعنی کون سا اسم ہے, کون سا اسم الہی ہے کہ جس کے انڈر میں اس کا سفر جاری ہے.
اور پھر ان دونوں پوزیٹیو اور نیگیٹیو سے یو گیٹ ٹو اللہ.
ہر چیز خدا تک جاتی ہے. یعنی کہ اس کی مثال بہت اچھی دی گئی ہے. بڑے اچھی اچھی باتیں توحید کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں بعض اوقات, کہ توحید کی مثال جو ہے نا وہ سرکل یا اسفیئر کی ہے. نظام توحید کی مثال, آپ جدھر بھی ہوں اور جس طرف حرکت کریں آپ کو اسی دائرے پر ہی پہنچنا ہے. نو بڈی اسکیپنگ دیٹ سرکل. وہ اپنے خیال میں کچھ بھی کر رہا ہو, وہ پازیٹو اینگل پہ جا رہا ہو نیگیٹو اینگل پہ جا رہا ہو, لیکن ہر ایک اپنے جرنی کے اینڈ میں سرکل کے کسی پوائنٹ کو ہی ہٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے ہر انسان نیک بد اچھا برا اس سفر میں خدا کی طرف جا رہا ہے, اور اس کا اختتام لقاء اللہ پر ہی ہوگا, چاہے وہ اس کو قبول کرتا ہو نہیں قبول کرتا ہو, پسند کرتا ہو نہیں پسند کرتا ہو. بالکل کلیئر ہے یہ چیز قرآن کریم کی آیتوں میں, بالکل کلیئر ہے. بلکہ سورہ یونس کی اگر آپ شروع کی 20 آیتیں پڑھ لینا تو میں خیال ہے کئی دفعہ یہ چیز دہرائی گئی ہے, یہی جملے لقاء اللہ کہ رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها بل کفروا بلقاء ربهم. ان لوگوں کی حالت کیا ہے؟ رضوا بالحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے, واطمأنوا بها اسی پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے, اور اپنے رب کی لقاء کے منکر ہیں. جو ہونی ہے کچھ بھی کرتے رہو. صحیح نہیں کہ ہر انسان کو خدا سے ملاقات کرنا ہے. اب کس حالت میں ملاقات کرنا ہے یہ اس کی اپنی چوائس ہے. دیکھیے یہ پاسبل نہیں ہے, کوئی اسکیپ روٹ نہیں ہے. ائمہ کی دعاؤں میں یہ جملے بہت دفعہ ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی دعا کا جملہ ہے کہ جو نیکی کرتا ہے وہ تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا, اور جو تیری نافرمانی کرتا ہے وہ تجھ سے فرار نہیں کر سکتا. یعنی نیکوکار ہمیشہ تیری مدد کا محتاج ہے اپنی نیکی کے لیے, اور بدکار اگر اس غلط فہمی میں کا شکار ہے کہ تجھ سے بھاگ کے چلا جائے گا تو یہ پوسیبل نہیں ہے. یہ سسٹم ہے جس میں ہم اور آپ زندہ ہیں. اور سب سے زیادہ افسوس پتہ ہے کس بات پہ ہوتا ہے؟ اس بات پر ہوتا ہے کہ خدا نے انسان کو دعوت دی ہے کہ اسے اپنے جیسا بنا دے. لوگ کس چیز سے بھاگ رہے ہیں خدا سے, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یعنی کہ خدا نے جو انسان کو اپنی طرف بلایا ہے, دعوت دی ہے, نظام زندگی کو قائم کیا ہے اس لیے کہ اپنی صفات عطا کرے اسے, اتنا بلند کرے کہ سب ملائکہ پیچھے رہ جائیں. لوگ کس لیے خدا سے بھاگ رہے ہیں؟ اس پر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو انہیں, جو امام علی علیہ السلام کا خطبہ بھی ہے اس آیت پر, یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم, کہ اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکہ دے دیا. یہ جو ہے نا, اور یہی حسرت انسانوں کو بہت زیادہ رلائے گی کہ جب خدا نہ خواستہ وہ اپنے مقام حساب تک پہنچیں گے, عمل ختم ہو جائے گا, اور پھر یہ دیکھیں گے کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں, کیا کر کے آئے. اور بہرحال ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس سے اختلاف کریں، بظاہر لگتا بھی ہے کوئی اختلافی نقطہ، کہ کوئی کہتا ہے کہ کوئی اس وجہ سے پھنسا ہوا ہے، اس وجہ سے پھنسا ہوا ہے. قرآن کریم اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے، تم کسی چیز کی وجہ سے پھنسے نہیں ہوئے ہو، تم صرف اپنی خواہشات اور شہوات کے غلام ہو. قرآن کریم کوئی کسی دوسری بات کو قبول ہی نہیں کر رہا ہے، بلکہ اگر آپ سورہ نساء کی آیتوں میں دیکھیں 95 سے 98 تک، ملائکہ کچھ لوگوں کے روحوں کو قبض کر رہے ہوں گے، متوفی کر رہے ہوں گے، اور ان سے پوچھیں گے باقاعدہ تم کس حال میں ہو، یعنی کس حال میں نکل رہے ہو باہر. وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں مستضعف ہو گئے تھے. مستضعف کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ نہیں، جسے کمزور کر دیا گیا ہو. مستضعف کا مطلب کمزور نہیں ہوتا، مستضعف کا مطلب ہوتا ہے بائی فورس جسے کمزور بنا دیا گیا ہو. جیسے ہم سمجھتے ہیں نا، یار ہمیں تو یہ مجبوری، وہ پریشانی، یہ ہم کیا کریں. ان کو جواب ملے گا کہ کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ جس جگہ تم مستضعف تھے وہاں سے اٹھ کے کسی اور جگہ چلے جاتے نکل کے. اور اس کے بعد ان کے لیے سزا ہے، یعنی کسی بھی قسم کے مستضعف ہونے کے یہ عذر یہ سب خدا کی بارگاہ میں بالکل قابل قبول نہیں ہے، سوائے. اور آگے کی آیت کیا کہتی ہے؟ کہ وہ بوڑھے مرد، بچے اور عورتیں جن کے پاس کسی قسم کا کوئی ہیلا نہیں ہے، امید ہے کہ خدا ان کو، امید ہے، گارنٹی ان کو بھی نہیں ہے، امید ہے کہ خدا ان کی توبہ قبول کر لے گا، ان کو معاف کر دے گا. صحیح ہے؟ تو یعنی کہ یہ چیز قرآن کریم کی نظروں میں، نگاہوں میں بالکل کلیئر ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں. یہ جو اپنے ایک ایک مجبوری اور عذر اور یہ سب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، دین نہیں سیکھ سکتے، ہم عمل نہیں کر سکتے، یہ سب جھوٹے ہیں، سب کے سب اپنی خواہشات دنیاوی کے غلام ہیں. اب مجھے نہیں پتا آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کا نقطہ نظر بالکل کلیئر ہے اس بارے میں، یہ کوئی عذر وزر جو ہے نا یہ قابل قبول نہیں ہے. اچھا، پھر ہم اس پر آئیں، ولایت کی طرف آئیں. تو ولایت قرآن کریم میں کہیں مطلق ہے، مطلق سمجھتے ہیں، ایبسولیوٹ سینس میں استعمال کی گئی ہے، اور ایبسولیوٹ سینس میں ولایت جہاں بھی استعمال کی گئی ہے فقط اللہ کے لیے. ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا اولیاء قرار دیتے ہیں، پکڑتے ہیں. فاللہ هو الولی، یعنی یہ آیت جو ہے یہ ایبسولیوٹ بیان ہے ولایت الہی کا. فاللہ، پس اللہ، هو الولی، ولی ہے، یعنی ولی فقط خدا ہے، اور اس کو مادون جسے تم تلاش کرتے ہو وہ سب باطل ہیں. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ، لیکن یہاں پر وہ غلط فہمی نہیں پیدا ہو جو وہابی پیدا کرتے ہیں کہ من دون ہی یا مادون سے وہ انبیاء کو شامل کر دیتے ہیں. مادون خدا انبیاء نہیں ہیں، مادون کا مطلب جو خدا سے دور ہیں، جو علاوہ خدا ہیں، غیر خدا ہیں. انبیاء غیر خدا تھوڑی ہیں، جو حجت خدا ہے، نمائندہ خدا ہے، وہ غیر از خدا تھوڑی ہے. تو بہرحال، اور اس کی ریزننگ کیا ہے کہ اللہ کیوں ولی ہے؟ وہو یحیی الموتا وہو علی کل شئ قدیر، کہ جو مردہ کو زندہ کر سکے اور جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہو، اس کے سوا کسی کی ولایت میں نہیں جانا، ٹھیک ہے نا، وہ تمہارا ولی ہے. اچھا، اور وہ آیت آپ کو ذہن میں ہوگی، بہت مشہور آیت ہے سورہ مائدہ کی 55، کہ جس میں، لیکن اس میں ایک بات بس تھوڑی سی قابل غور ہے، ورنہ تو تقریباً مجھے امید ہے کہ یاد ہی ہوگی آپ کو وہ آیت، کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس آیت میں صرف ایک نقطہ ہے کہ بیسیکلی ولایت کیا ہے، انما ولیکم اللہ، کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. اب ترتیب سمجھ رہے ہیں ولایت کی؟ ہاں، لیکن نہیں، لیکن اس کا کنیکشن سمجھ رہے ہیں. دیکھیں، لفظ ولایت اس آیت میں صرف ایک بار آیا ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور تمہارا ولی رسول ہے اور تمہارے ولی وہ مومنین ہیں، نہیں. انما ولیکم اللہ، ولفظ ولی فقط ایک مرتبہ ہے، جو سمجھا رہے ہیں کہ ولایت فقط خدا کی ہے حقیقتا. ورسولہو، نہ کہ رسول، رسولہو اس کا رسول، جہاں سے یہ غلط فہمی دور ہوتی ہے کہ رسول غیر از خدا ہے، خدا کے علاوہ کسی اور سے، مادون خدا نہیں ہے پیغمبر، من جانب خدا، رسولہو ٹھیک ہے، اس کا رسول. تو اس سے بات کیا سمجھ میں آئی کہ ولایت رسول ماتحت ولایت الہی ہے، یا ولایت الہی کی ہی تجلی ہے. تیسری سٹیج، وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ آگے ہم اس بحث میں نہیں جاتے جو ہمارے شیعہ سنی کی تفسیر میں فرق ہے. لیکن جب تیسرے مرحلے پر بات آئی کہ وہ اہل ایمان جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ صلاۃ اور زکوٰۃ اور رکوع کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ رسول کی شریعت کی طرف، رسول کی طرف، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کی ولایت خدا کی وجہ سے اور اس مخصوص مومن کی ولایت رسول کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ تینوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں ولایتیں. اور اس چیز کو کہا گیا کہ یہ جو ولایت امام اور ولایت پیغمبر ہے، یہ ایک دوسرے کے سیریز میں، نہ کہ پیرلل میں، ٹھیک ہے. یہ آیت بالکل کلیئرلی اس بات کو سمجھا رہی ہے کہ رسول کے ساتھ رسولہو ہے، یعنی کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ خدا اللہ کا رسول، اور جس مومن کے حوالے سے پہچانوایا جا رہا ہے اس میں وہ تمام چیزیں ہیں. کس پر مومن؟ رسول پر ایمان لانے والا. صلاۃ اور زکوٰۃ اور رکوع کہاں سے آیا؟ رسول کو دی گئی شریعت سے آیا. یعنی وہ مومن جو شریعت رسول کا پابند ہے. تو یہ تینوں ولایتیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. تو اس میں کسی بھی ولایت کو ولایت غیر الہی نہیں کہا جا سکتا، یہ سب آپس میں سیریز میں. تو یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی ولایت کے حوالے سے کہ ولایت کی کنفیگریشن کیا ہے، کہ ولایت حقیقتاً خدا کی ہے، اور خدا کی ولایت ظاہر ہوتی ہے نبی اور امام کے ذریعے سے. خدا کی ولایت مثبت اور منفی دونوں پہلو رکھتی ہے. منفی پہلو ولایت طاغوت و شیطان ہے، مثبت پہلو ولایت نبی اور امام ہے، ٹھیک. اچھا، اب تیسری ایک نقطہ جو بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، کہ ولایت صرف اور صرف انسان کے لیے، ولایت صرف انسان کے لیے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے. اب یہاں پر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو وہ ریکال کراؤں جو ہم نے بات کی تھی سورہ احزاب کی آخری آیت کی، یاد ہے، امانت، انا عرضنا الامانت علی السماوات، کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور پہاڑ پر اور زمین پر، فابین ان یحملنها وحملها الانسان. اس وقت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو امانت کا بوجھ اٹھایا انسان نے، جس کو اٹھانے سے سب لوگ، ساری مخلوقات پیچھے ہٹ گئیں، یہ امانت ولایت ہے. تو شاید اب اس چیز کو ہم نسبتاً بہتر انداز سے سمجھ سکیں، کہ بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ امانت توحید تھی یا یہ تھی، لیکن توحید کو کا بوجھ اٹھانے سے پیچھے نہیں ہٹے گی کوئی مخلوق. یہ ولایت ہے. ولایت کس معنی میں، کس معنی میں ولایت؟ کہ یہ ولایت تم کو ڈیولپ کرنا ہے. اس ولایت کو حاصل کرنے یا اس کو پانے کے لیے تمہیں سب سے پہلے انسان بننا ہے. یہ خطرناک پہلو ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان سب سے زیادہ ٹھوکر کھا رہا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولایت کے لیے کون ہے؟ حمل اہل انسان، انسان ہے جو ولایت کو اٹھا رہا ہے. ولایت فقط انسان کے لیے. اب انسان کون ہے؟ تھوڑا سا، تھوڑی سی یہ ان پٹ آپ دیں، اگر انسان کون ہے، کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ انسان ہے اور یہ حیوان ہے انسانی پیکر میں؟ نہیں ولایت, ولایت تو ایک چیز ہے نا, لیکن خود پہلا ولایت کو قبول کرنے کے لیے انسان ہونا شرط ہے. جی پوٹینشیل تو ہے کہ انسان کے, لیکن انسان کون ہے کہ جو اس ولایت کو اٹھا سکتا ہے اور ڈیولپ کر سکتا ہے. اس میں تھوڑا سا اگر ہم قرآن کی طرف بھی آئیں اس پہ بھی میں بیان کرتا ہوں. ایک بہت آسان کرائٹیریا ہے انسان ہونے کے لیے جس پر آپ, یعنی کہ پہلے میں یہ بات چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے اطراف میں جو چیزیں ہیں اس کو ویسے سمجھیں جنرل ٹرمز میں, پھر اسپیسیفک ٹرمز میں. انسان وہ ہے جو اپنے آغاز اور انجام کا شعور اور معرفت رکھتا ہے, وہ انسان ہے. یعنی جسے اس بات کی سمجھ ہے, جسے اس بات کا شعور ہے, جس کے دل میں یہ چیز موجود ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جانا ہے, جس کے پاس سے یہ ختم ہو گیا ہے نا, وہ انسان نہیں ہے, وہ حیوان ہے. وہ حیوانیت کی سطح سے بلند نہیں ہے, نہیں بلند ہوا ابھی تک. تو یہ سب سے اہم ترین نقطہ ہے انسان ہونے کے لیے, کیونکہ انسان کو, اب میں اسپیسیفک ٹرمز میں آ جاؤں انہیں قرآن کریم کی اصطلاحات کو یا آیتوں کے ذریعے سے تھوڑا, کہ دیکھیں انسان کو خدا نے جب بنایا, پیکر خلق کیا, وہ جو آیتیں ہم ساری ڈسکس کر چکے ہیں اسی میں سے ایک لحاظ سے ریویژن, کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ انسان کو خصوصیت کے ساتھ, کس کوالٹی کے ساتھ خدا نے پہچانوایا ہے فرشتوں کے سامنے؟ علم کے حوالے سے. فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ مٹی پانی سے بنی ہوئی مخلوق ہے, فساد پھیلائے گی, خوریزی کرے گی. خدا نے نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو. فرشتوں نے کہا کہ ہم تسبیح و تحمید و تقدیس کرتے ہیں. خدا نے نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو. اس کے جواب میں کیا کہا؟ علم آدم الاسماء کلہا. یہ علم اسماء ہے, یعنی علم حقائق ہے, جو آدم کی کریکٹرسٹک ہے مین. پہلی وحی جو رسول پاک پہ نازل ہوئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا بسم ربک الذی خلق, اور خلق الانسان من علق. اس کے بعد خدا نے انسان سے اپنے کنیکشن کے بارے میں کیا کہا؟ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. بس ختم. انسان کا خدا سے رشتہ کیا ہے؟ شاگرد اور استاد کا. علم الانسان بالقلم علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ایک خدا نے علم کا نظام رکھا ہے بالقلم, جو یہ پوری کائنات ہے. انہیں مجھے بار بار آغا صاحب کے جملے یاد آتے ہیں, جو ہمیشہ جب بھی وہ یہ پڑھتے تھے نا اقرا, تو کہتے تھے کہ پڑھ کتاب خلقت کو. یہ جو بالقلم ہے نا, یہ کتاب خلقت ہے, بک آف کریشن ہے, انسائڈ اس اراؤنڈ اس. یہ علامہ بالقلم ہے. علم الانسان ما لم يعلم, یہ علم وحی ہے, جس علم کو حاصل کرنے کے لیے انسان خود کیپیبل نہیں. یہ انسان ہے. انسان کی حقیقت خدا کی نظر میں فقط علم سے بنتی ہے. ارے بات واضح ہو رہی ہے؟ اور کوئی دوسری چیز ہی نہیں ہے جس سے خدا انسان کے اپنے رشتہ داری کو بیان کرے, یا خدا انسان کی کریکٹرسٹک بیان کرے, اور یا جہاں سے, جس سے استفادہ کر کے. میں نے آپ کے سامنے یہ تعریف بیان کی کہ انسان وہ ہے جو اپنے مبدا اور معاد کا شعور رکھتا ہو, وہ سورہ والشمس کی آیت ہے کہ وَالنَّفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کہ نفس, قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے نفس کو بیلنسڈ اسٹیٹ میں بنا دیا, مستوی الخلقہ کر دیا, بیلنسڈ کر دیا. اور نفس کے بیلنسڈ ہونے کی علامت کیا ہے؟ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کہ یہ نفس بیلنسڈ اسٹیٹ میں آنے کے بعد اپنی خرابی اور اپنی اچھائی کا الہام رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو نفس اپنی خرابی اور اپنی اچھائی کے فکر کو چھوڑ دے وہ بیلنس اسٹیٹ میں نہیں ہے, وہ ڈسٹارٹڈ اسٹیٹ میں ہے. فَأَلْحَمَ نَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, یہ قسمیں کھائی ہیں خدا نے ان سب چیزوں کی, نفس اور جس نے اس کو سواہا. اصل میں یہ تھوڑا سا پھر بھی اس کے عربی میں جانا پڑے گا کہ ہم کہتے ہیں مستوی الخلقہ, یعنی استوا کا مطلب ہوتا ہے برابر, پلین. مستوی الخلقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں ہر چیز ایک بیلنس اسٹیٹ میں موجود ہو. یعنی جیسے انسان کا جسم ہے, انسان کا جسم جب بچپنے سے لے کر جوانی تک گرو کرتا ہے تو ایکولی گرو نہیں کرتا, بیلنسڈ وے میں گرو کرتا ہے. یعنی کہ ہر عضو کو جتنا گرو کرنا چاہیے اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے اس حساب سے گرو کرتا ہے. کہ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارا چہرہ جو ہے وہ اتنے سے مطلب 4 یا 5 times بڑھتا ہے اور ہمارے پیر جو ہیں وہ 10 گنا بڑھ جاتے ہیں, یہ کیا ذاتی ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں مستوی الخلقہ, یعنی ہر چیز ہر فیکلٹی اپنے اپنے کمال کے اعتبار سے گرو کرتی ہے اور بیلنسڈ اور انٹر کنیکٹڈ. صحیح, یہ خلقت ہے. تو اسی طریقے سے خدا نے فرمایا کہ نفس کو پروردگار نے خلق کیا, اس کو مستوی الخلقہ بنایا یعنی بیلنسڈ اسٹیٹ میں لایا, اور پھر اس کے بعد کہا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی نفس کی بیلنسڈ اسٹیٹ کب ہے کہ جب وہ خود اپنی خرابی اور اپنی پاکیزگی کو سمجھتا ہو, اور یہ چیز یعنی جو خدا نے الہام کر دی اس میں بطور فطرت, یعنی اپنی فطرت کی کتاب کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو, وہ نفس مستوی الخلقہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے انسان, یہ انسان ہے کہ ایز created by اللہ. یہ انسان اگر اپنے آپ کو برباد اور خراب نہ کرے, یہ کیپیبل ہے کہ بار ولایت کو اٹھا سکے اور ترقی کر کے جمال الہی اور خدا کی ان صفات تک پہنچ سکے, اور اس مقام سے اسفل السافلین سے اٹھ کر اعلی علیین تک جانے کا واحد رستہ کیا ہے, راہ کیا ہے, ولایت ہے. کچھ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یعنی ابھی گفتگو بہت, انشاءاللہ آگے جانا ہے.
تو جی, یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جو انسان اس کوالٹیز جی پراپرٹیز کو نہیں رکھتا وہ ایکچولی حیوان
حیوانیت کی سطح سے بلند نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ دیکھیں یعنی کہ یہ بحث جو ہے نا بہت ڈیپ ہو جاتی ہے, اور اس کی ڈیپتھ میں ایک بات یہ ہے کہ انسان کو جب خدا نے فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان من طین یا من صلصال من حمئ مسنون, اس میں اگر آپ غور کریں نا تو 4-5 stages ہیں. پہلے ہے خلقہ من تراب, فقط مٹی, من طین مٹی اور پانی, پھر من طین لازب یا من صلصال, یعنی کہ مٹی سے پانی ملا, پھر وہ مٹی خشک ہوئی, پھر وہ ایسی حالت میں آ گئی کہ اس میں سے آواز آنے لگی کھنکھنانے والی. یہ ساری سٹیجز بیان کی گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک ایولیوشن ہے انسان میں, اور اس بات کو ہمارے علماء کیٹیگریلی ڈینائی کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آدم کا پتلا بنا کے اور وہ پھونک دی گئی ہے. یہ بالکل بیکار بات ہے. یہ پورا پروسیس آف ایولیوشن ہے, جمادات سے نباتات, نباتات سے حیوانات, حیوانات سے انسان. یعنی ایک چیز ہے جو ترقی کر رہی ہے, اور ترقی نہیں, ڈارون نے یہ سب باتیں نہیں کی ہیں, ڈارون اتنی گہرائی میں گیا ہی نہیں ہے. ہاں, کہ یہ ایک جوہر ہے کہ جس کو ملا صدرہ نے بھی کہا نا جوہر نفس, کہ یہ جوہر نفس ترقی کرتا ہے, اور ترقی کرنے کے بعد ایک سمجھے سی پی کی طرح ہو جاتا ہے ڈیولپ ہوتے ہوتے, کہ اب اس کے اندر ایک ڈراپ پڑتا ہے اور وہ موتی بن جاتا ہے. یہ مقام انسان ہے کہ یہ جو جوہر نفس ہے, یہ ترقی کرتے کرتے جماعت سے نبات کے لیول پر آیا, نبات سے حیوان کے لیول پر آیا, اور اب اس میں وہ کوالٹی پیدا ہو گئی کہ وہ روح الہی کو اس ڈراپ کو لے سکے, نفخت فیہ میں روحی کے قابل ہو سکے, وہی نفس جو ترقی کر رہا ہے نیچے سے. اور جب وہ نفخت فیہ میں یعنی اس روح کو لے لیتا ہے تو وہ ڈراپ اس کے وجود کے اندر پرل بن جاتی ہے. یہ معارف, الہیات, خدا سے تعلق, ولایت, یہ سب چیزیں پھر یہ اس میں سے باہر آتی ہیں, اس وجود میں سے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں آپ لوگوں کو بہت عجیب سی لگ رہی ہوں, بہت افینسو لگ رہی ہوں, لیکن جو بھی عرفاء یا علماء ہیں انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے. خواجہ عبداللہ انصاری بہت مشہور گزرے عارف, ان کی ایک شاعری, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے جماعت کے مقام پہ تھا, جمادات, پھر میں وہاں سے انتقال کیا, میں نبات کے مرحلے پر آیا, وہاں سے میں نے انتقال کیا, میں حیوانات کے درجے پر آ گیا, وہاں سے منتقل ہوا, میں انسان بن گیا, یہاں سے میں تو اب میں, جب اتنے انتقال کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ہر انتقال کے بعد خدا مجھے پہلے سے بہتر کر دیتا ہے, تو اب میں مرنے سے کیوں ڈر رہا ہوں, اب میں انتقال سے کیوں خوفزدہ ہوں, اب میں اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہا کہ اب میں انتقال کروں تو شاید خدا مجھے ملک بنا دے یا شاید خدا مجھے آگے لے جائے. تو یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں, یہ ڈارون آروین کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں نا. میں نے یہ نہیں کہا کہ پتھر پودا بنا, اب جملے پہ بہت غور کیجئے کہ یہ بہت دقیق بات ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک پتھر پودا بنا, پودا جو ہے وہ جانور بنا اور جانور انسان بنا, میں نے یہ ہرگز یہ بات نہیں کی ہے. صحیح ہے, جوہر نفس ہے, یہ جو نفس انسان ہے اس کا ایک ایسنس ہے, یہ ایسنس ترقی کرنا شروع کرتا ہے جماعت کے لیول سے, جماعت سے وہ نبات کے لیول پر آتا ہے. نبات کا لیول کیا ہے کہ اس میں قوت نشو نما پیدا ہوتی ہے, ایبزارپشن کا لیول آتا ہے, جذب و دفع, نشو نما, یہ کوالٹی. اس کے بعد وہ حیوانات کے لیول پر آتا ہے, یعنی یہ نفس جو ہے یہ قابل درک ہو جاتا ہے, قابل ادراک بن جاتا ہے, قابل حرکت ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر یہ پوٹینشیل پیدا ہو گیا ہے کہ وہ روح الہی کو وصول کر سکے اس سی پی کے طریقے سے. تب خدا نے کہا وہ نفخت فیہ من روحی, یعنی وہ پوٹینشیل. دیکھیں آپ, چلیے فزیکل لیول پہ آ جائیے, یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں. انسان کا نطفہ کیا چیز ہے, آپ نے کبھی غور کیا اس پہ؟ موسٹ میریکولس تھنگ یہ نطفہ کہاں سے بنتا ہے؟ غذا سے بنتا ہے. غذا کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے آتی ہے. مٹی, نبات, حیوان, یہ سارے کے سارے عناصر اس میں موجود ہیں. اس کے بعد من سلالتم من تین, سلالتم من تین, اور اس کو نطفے کے لیے بھی یہ سلالہ کا لفظ استعمال کیا گیا, نچوڑ, ایسنس, عرق نہیں, نچوڑ. جب آپ ایک چیز کو, یعنی کہ پورے اتنے سارے پھول جمع کرتے ہیں اور اس میں سے آپ جو خوشبو نکال لیتے ہیں, یہ سلالہ ہے, اس کا نچوڑ, اس کا ایسنس. تو یہ پوری جو خلقت ہے جس میں جماد, نبات, حیوان سب شامل ہے, اس سب کا نچوڑ یا نطفہ ہے. یعنی اس کی میں آپ کو مثال دوں کیا ہے, جب پہلے کوئی چیز بنتی ہے پہلی اسٹیج پر, اس کا پروسیس بہت لانگ ہوتا ہے. یعنی میں جب سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ پہلا کمپیوٹر بنا جو 1945-1946 میں بنا, اس کے لیے پتہ نہیں کتنے تجربات ہوئے, کیا ہوئے, اتنا بڑا کمرے کے برابر کمپیوٹر تھا, اتنی سی پاور تھی اس کی. آج کہاں تک پہنچ گئی بات؟ کیا آج کا کمپیوٹر بنانے کے لیے آپ کو ان سارے مینوفیکچرنگ پروسیسز سے گزرنا پڑتا ہے جو پہلے کمپیوٹر بنانے میں آپ کو گزرنا پڑا تھا؟ نہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پہلے مرحلے پہ آتے ہیں تو آپ کو وہ سارے پروسیسز یوں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, اور جتنا جتنا آپ ایڈوانسڈ ہو جاتے ہیں تو یہ تمام پروسیسز کنڈینس ہو کے بہت تھوڑے سے جگہ پہ رہ جاتے ہیں. یہی حال انسان کا ہے کہ جب خدا نے آدم کی بات کی ہے تو خلقہ من تراب اور خلقہ فلاں 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 وجعل نسلہ من ماء مہین. آدم کی خلقت اور ہے, نسل آدم کی خلقت اور ہے کہ وہ جتنے پروسیسز تھے پھیلے ہوئے وہ سب کے سب سمٹ کے اس غذا و نطفے میں آ گئے. جس طریقے سے کہ آج آپ کے کمپیوٹر بنانے کے لیے آپ کو وہ نہیں وہ این ای ایک کہ پورا آپ کہیں کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے, میں مجھے تو پھر وہی سارے کام کرنے پڑیں گے. نہیں, اب وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں. یہ قرآن کی آیت کہ اس کو ہم نے اس طریقے سے بنایا, لیکن باقی انسانوں کے لیے تراب اور سلسال اور حمائے مسنون اور تین لازم نہیں چاہیے, بلکہ جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین کہ ایک پتلے پانی کے نچوڑ سے اس کی نسل کی خلقت کو قرار دے دیا. تو یہ بالکل وہی ہے کہ اسٹیجز وہی ہیں, وہ جوہر نفس جو ہے وہ جماعت سے ہی شروع ہوتا ہے, لیکن اب آپ کے لیے وہ پروسیسز اتنے لانگ والے نہیں ہیں. اب وہ اس تھوڑی سی دیر میں کہ جب انسان وہ غذا لیتا ہے, وہ غذا نطفے میں تبدیل ہوتی ہے, وہ تمام کی تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ہمارے اندر نا, یعنی کہ ہمارے اندر ہمارے نفس کے ساتھ جو نفس ایک نئے نفس کی پیدائش کا سبب بن رہا ہے, ایک نفس انسان دوسرے نفس کی پیدائش کا سبب بن رہا ہے یا اس کی آمد کا سبب بن رہا ہے, تو اس نفس کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو کرنے کی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی لیبورٹری میں جا کے کہیں کہ میں یہ جو ہے جماد نبات اور حیوان کا نچوڑ ہے اس کو لیبورٹری میں جا کے مکس کر دو جیسے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں ہے, اس کے لیے خود انسان چاہیے. یہ لیبورٹری انسان ہے جہاں پر خدا یہ سارے کام کر رہا ہے. یعنی کہ وہ جو مٹی کا اور نبات کا اور حیوانیت کا جو نچوڑ ہے اس میں سے نچوڑ لے کے اور اس کو ایک میٹر بنا رہے ہیں وچ از فار دا کریشن آف اے نیو ہیومن بینگ. یہ لیبورٹری انسان ہے جس میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ تمام کے تمام پروسیسز اب وہ لانگ نہیں ہیں, ختم ہو گئے, وہ ہمارے اندر ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو خلقت ہے کہ ایک سیل سے اور بلینز آف سیلز تک بننا, وہ جیسا کہ اگر صحیح مجھے یاد ہے تو 4 مہینے 10 دن میں پورا ہو جاتا ہے شکم مادر کے اندر. کیونکہ انسان کے تمام اعضا اور جو بات کہی جاتی ہے کہ جو بدن میں روح جو آ جاتی ہے, انہیں دل دھڑکنا اور وہ سب ہونا, وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد انعقاد نطفے کے بعد. صحیح ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل الگ ہیں. ہم کائنات کا نچوڑ ہیں, ہمارے اندر وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ پتھروں والی صفت بھی ہے, جماعت والی بھی ہے, نبات والی بھی ہے, گروتھ بھی ہے, حیوانیت والی بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ نفخت فیہ من روحی, جس کو آیت اللہ جوادی عاملی نے بہت بہت اچھا جملہ اس کے لیے کہا تھا, اگر آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں, کہ جس میں انسانی کی خلقت کارگہی ہے, کاریگری یا کارگہی, اور نفخت فیہ من روحی بارگہی ہے. یعنی کارگاہ کا مطلب ہے کام کرنا, کہ ایک چیز کو بنانا. بارگاہ کا مطلب ہے اپنی حضوری کے لیے تیار کرنا, بارگاہ کے لیے بلانا. یہ بارگہی جو ہے نا, یہ کہ بارگاہ میں حضوری, یہ نفخت فیہ من روحی کی وجہ سے کہ یہ انسان بارگہ الہی میں حاضری کے لیے تیار ہوتا ہے, روح ہے, روح کے نفقے کی وجہ سے. یہ لقاء اللہ جو ہے وہ یہ حیوانات کے لیے نہیں, حیوانات کے لیول تک یہ نہیں ہے لقاء والی منزلت. یہ کب ہے؟ نفخت فیہ من روحی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سب سے الگ ہیں, ہماری ابتدا بھی وہیں سے ہو رہی ہے, لیکن وہی جوہر نفس, وہی جوہر, وہی ایسنس جو جمادات سے شروع ہوتا ہے, اور ارتقاء کے ان مراحل کو طے کرتے ہوئے یہ حیوانیت کی منزل پر پہنچتا ہے, اس میں ایک نئی کیپیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے, اور یہ کیپیبلٹی وہ پوٹینشیل ہے جو ولایت کا پوٹینشیل ہے. یعنی اب یہ نفس ملکوت سے کنیکٹ ہو سکتا ہے, یہ پوٹینشیل ہے. کب اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے؟ جب انسان بن جائے. ٹھیک ہے, انسان کب بنے گا؟ جب اپنے فجور اور تقوی کا الہام رکھے گا, جب اپنے مبدا و معاد کا شعور رکھتا ہوگا اور علم الہی سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہوگا, یہ انسان ہے. ورنہ یہ چلنے پھرنے والا, یہ پیکر رکھنے والا, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ سچ اے کریچر ہیز ڈائیگریسڈ بیک, یعنی خدا اس کو ترقی دیتے دیتے یہاں تک لایا تھا لیکن وہ پھر نیچے گر گیا, اوپر نہیں اٹھ سکا اس مقام سے. کچھ بات واضح ہو رہی ہے جی, یا کوئی کنفیوژن ہے تو بتا لیں. ایک چیز بات میں اور کرنا چاہ رہا تھا, اگر آپ اجازت دیں آپ لوگ.
نفخ تو پھر روحی تو سب کے اندر ہے, تو مگر کسی کے اندر وہ اس چیز کو پکڑ پا رہا ہے اور کوئی اس کو نہیں پکڑ پا رہا, حالانکہ پاور تو ایک ہی ہے نا.
جی, اسی لیے میں بار بار نفخ تو فی ہے میں روحی کے لیے لفظ پوٹینشیل یوز کر رہا ہوں. یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ کو کہا جائے کہ آپ کو ایک ریسیور دے دیا گیا ہے,
وہ تو سب کی انٹینسٹی ایک ہی ہے نا.
ریسیور دے دیا گیا, ٹھیک ہے, چلیں ابھی ہم اس پر بحث نہیں کرتے کیونکہ اس میں اور فیکٹرز ہیں. یعنی کہ اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو آتے ہیں کہ ریسیور کے حوالے سے, اس کی کوالٹی کے حوالے سے, وہ والدین ہیں, جینیٹکس ہے, تربیت ہے, یہ سب چیزیں موجود ہیں, جس کو شیخ سعدی نے بہت اچھے طریقے سے سمو دیا ان تمام باتوں کو ایک جملے میں, کہ جس طریقے سے کہ بارش کا قطرہ زمین پر گرتا ہے, بادل میں پاک ہوتا ہے, زمین پر گرتا ہے تو فضا کے تمام اثرات کو لے کے گرتا ہے. سمجھ گئے؟ یہی حال نطفہ انسان کا ہے. جب خدا تخلیق کرتا ہے تو پاک ہوتا ہے, جب ادھر آتا ہے یہ نطفہ یہاں تک پہنچتا ہے تو والدین کے اثرات, خاندان کے اثرات, تربیت کے اثرات, وہ سب بھی اس میں اپنا اپنا اثر ڈال چکے ہوتے ہیں. بہرحال نہیں, اس سوال کا جواب یہ, اس سوال کا اس نہیں قصور, اب یہ ہمیں نہیں پتا. اس کے دو جوابات پاسبل ہیں. ایک پاسبل جواب یہ ہے کہ ہر ہم میں سے ہر ایک جو اس زندگی میں پایا جاتا ہے, ایک اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہے اور ہماری چوائسیز ہیں.
جی 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 جی,
یعنی اس کا تعلق انسان کی ملکوت سے. جی, اور دوسرا یہ کہ ایون اگر انسان خراب بھی ہو گیا ہے تو خدا نے ہر انسان کے اندر ایک چیز ایسی رکھی ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی. نہیں نہیں, اگر انسان نہیں, اس کو دوسری بات میں کہہ رہا ہوں, اگر انسان خراب ہو گیا ہے پھر بھی خدا نے ایک روم رکھی ہے ہر ایک کے اندر, وہ فطرت ہے جسے کوئی چیز خراب نہیں کر سکتی. یعنی کوئی تربیت, کوئی گمراہی, کوئی شیطان فطرت کو نہیں خراب کر سکتا.
گمراہ ہو سکتا ہے لیکن,
تو اس لیے وہ فطرت کی موجودگی میں ہر انسان کے لیے پاسبل ہے کہ وہ پلٹ آئے. اچھا, اب وہ بات جو آپ کا سوال تھا کہ ان تنصر اللہ میں, کہ اللہ کی نصرت کیسے کریں, اور اس میں ایک جو سب سے خاص بات ہے ولایت کے اعتبار سے, کہ کیونکہ رشتے ولایت میں ایک پارٹی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, یہ تو بالکل واضح ہے نا کہ ولایت ہمیشہ دو فریق کے درمیان ہوتی ہے, ایک ولی, ایک مولا علیہ, اور اس قسم کے جو جملے استعمال کیے جاتے ہیں اصطلاح. جب ہم ولایت حق کی بات کرتے ہیں, خدا سے ولایت کی بات کرتے ہیں, تو ظاہر ہے ایک فریق ہم ہیں, ایک فریق خدا ہے, اور خدا کی طرف سے نبی اور امام ہیں یا ملائکہ ہیں, یعنی ایک پارٹی وہ ہے, ایک پارٹی ہم ہیں. خدا کی طرف سے ولایت آلریڈی موجود ہے, صحیح, یعنی کہ خدا کی طرف سے اس بات کا انتظار نہیں کرنا کہ خدا ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا, خدا ہم سے رشتہ قائم کرے گا, خدا ہمیں اپنا ولی بنائے گا، یعنی آلریڈی موجود ہے. یعنی اگر آپ تقرب کے حوالے سے دیکھیں، وہ آیتیں میں کئی دفعہ آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ ہم اتنا قریب ہیں. اگر آپ ولایت کے اعتبار سے دیکھیں، خلقت آدم کے وقت فرشتوں نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ یہ اگر اس رستے پر آیا، کس رستے پر آیا؟ علم اسماء کے، ہم اس کی خدمت گزار ہیں. جب انہوں نے سجدہ کیا ہے تو یہ سجدہ حقیقتاً یہ عہد ہے فرشتوں کا. کس کو سجدہ کیا ہے؟ یعنی کہ سورہ حجر کی آیتوں میں یہ ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب میں اس کو درست کر لوں، یعنی اس کی خلقت کو درست کر لوں. اچھا، خلقت کو درست کرنے کا مطلب فقط جسم نہیں ہے، یعنی میں اس کے وجود کو اس طریقے سے درست کر لوں کہ یہ روح کی قبولیت کے قابل ہو جائے. یہ مطلب ہے. یعنی کہ یہ جو نفس ابھی ترقی کر رہا ہے، ایک 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 لیول سے بڑھتا جا رہا ہے، اسے میں اس طریقے سے بیلنسڈ اسٹیٹ میں لے آؤں کہ اب یہ الٹیمیٹ کی وصولی کے اس قطرے کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اس کو بیلنسڈ کر لوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور وہ روح اپنی روح، اپنی روح سے خدا کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. انہیں روحی، فقط روح کیوں نہیں کہا؟ جیسے تنزل الملائکۃ والروح، اس کو روحی کیوں کہا؟ یعنی میری روح کیوں کہا؟ تاکہ اس کی شرافت، عزت اور کرامت ظاہر ہو جائے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں، سجود کے، سجدہ کرنے. بیتی، جس پر فارسی میں بہت اچھا ایک شعر ہے کہ کعبے کو غلاف چڑھانے کی یا ڈیکوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کعبے کے لیے شرف یا اے بیتی ہے. کعبے کا جو شرف ہے وہ یا اے بیت ہے. یہ غلاف چڑھا کے، اور اس میں ایک حدیث انہوں نے سنائی، مجھے بہت تعجب ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہی چیز مسجد کے لیے بھی ہے، اور امام زمان علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ، تو آپ کے پہلے کاموں میں سے ایک کام یہ ہوگا کہ مسجد پہ جو فالتو ڈیکوریشن ہے وہ سب ختم کریں. کہ مسجد کی زینت بندگی یہ خدا ہے. مسجد کی زینت یہ نہیں ہے نقش و نگار، تصویریں، پردے، غلاف، صحیح. یعنی کہ کعبے کی زینت اعتکاف ہے، کعبے کی زینت طواف ہے، کعبے کی زینت خدا کی بارگاہ میں سجدہ و رکوع ہے. کعبے کی زینت اس پہ قیمتی غلاف چڑھانا نہیں ہے. تو یہ کہا کہ طہر بیتی، وہ کہتے ہیں شرف کعبہ یا اے بیتی ہے، کہ خدا نے اسے اپنا گھر کہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم جو بات کر رہے تھے کہ خدا کی طرف سے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ملائکہ نے انہیں فقعوا له ساجدین، فقعوا کا مطلب ہوتا ہے گر پڑنا. یعنی آپ کسی سے کہیں سجدہ کرو اور کہیں سجدے میں گر جاؤ، ان میں کیا فرق ہے؟ نہیں، گر پڑو کا مطلب ہوتا ہے فوراً، یعنی جیسے ہی میں اس میں روح، اپنی روح کو پھونکوں، تم فوراً گر پڑنا، ایک لمحے کے لیے نہیں کھڑے رہنا. پھر تو کس چیز کی تعظیم ہے؟ روحی کی تعظیم ہے. روحی جس نے فرشتوں کو سجدے میں گرایا ہے، جس نے فرشتوں سے سجدہ کرایا ہے. تو یہ فرشتوں کا عہد ہے، وعدہ ہے خدا سے کہ جو انسان تیری روح کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، ہم اس کی خدمت گزار ہیں. یہ ولایت خدا کی طرف سے آلریڈی موجود ہے، کسی کے مانگے بغیر، کسی کے کچھ کہے بغیر یہ ولایت موجود ہے. یہ فرشتے آپ کی اور ہماری خدمت کے لیے حاضر ہیں. جو آپ نے حدیث سنی نا بہت مشہور، کہ جو علم کے رستے پر نکلتا ہے اس کے قدم ملائکہ کے پروں پر ہوتے ہیں. یہ وہی چیز ہے کہ ملائکہ نے کس کو سجدہ کیا؟ علمہ آدم الاسماء کلہا کو، اس روح کو سجدہ کیا جو آدم کو علم اسماء تک پہنچاتی ہے، جو علم کے راہ پہ نکلے گا، جو علم اسماء کے رستے پہ جائے گا، اس کے قدم ملائکہ کے پر پر ہیں، اسے ملائکہ اپنے پروں پہ اٹھائیں گے، ملائکہ اس کی خدمت گزار. تو یہ ولایت یعنی خدا کی ولایت موجود ہے. اب کمی کس چیز کی ہے؟ بندہ ولایت کا آغاز کرے. صحیح، انتظار اس بات کا نہیں ہے کہ خدا کی ولایت آئے گی یا نہیں آئے گی، وہ آلریڈی موجود ہے. انتظار سب اس بات کا کر رہے ہیں، خدا اور نبی اور امام اور فرشتے، کہ اے انسان تو کب اس ولایت کے رشتے کو قائم کرتا ہے. اس لیے اب وہ آپ کی بات، ان تنصر اللہ، پہلے یہ جملہ آیا، اگر تم اللہ کی نصرت کرو، یعنی اگر تم اللہ سے نصرت کے ذریعے سے ولایت کا رشتہ قائم کرو تو اللہ بھی تمہاری نصرت کرے گا جو کہ آمادہ ہے، اور تمہارے اقدام کو ثابت کرے گا. نصرت خدا سے مطلب دین خدا کی نصرت، حجت خدا کی نصرت، کیونکہ خدا کو کسی نصرت کی ضرورت نہیں ہے. نصرت خدا یعنی اللہ کے دین اور اللہ کی حجت کی مدد کرو، انہیں مضبوط کرو. نفرو ہو، وعزرو ہو، وتوقرو ہو، جو رسول خدا کے لیے جملے ہیں، تعظیم کرو، توقیر کرو، نصرت کرو. یہ کام تم کرو گے، وہ ولایت آلریڈی موجود ہے. تم ہماری محبت کی راہ میں آگے بڑھو گے، وہ محبت پہلے سے موجود ہے، فی الفور تمہارے نصیب میں آئے گی. ایسے ہی رہنمائی ہے، ایسی ہی سرپرستی ہے، اور پھر اس سے بالا تر درجات. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ مطلب آج کی حد تک ہم نے کچھ اور اہم باتیں ولایت کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی، اور وہ اس میں یعنی کہ پھر میں آخری دو باتیں دہرا دوں کہ جو بہت زیادہ اہم ہیں، کہ ولایت انسان کے لیے، حیوان کے لیے نہیں ہے. اور ایک اور اس میں بڑا اچھا جملہ ہے کہ شیطان بھی انسان کے لیے ہی ہے، شیطان بھی حیوان کے لیے نہیں ہے. کہ جو انسان اپنے آپ کو حیوانی راہ پہ لیے جا رہا ہے، اس کے زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے شیطان کو، شیطان بھی انسان کے لیے. اور شیطان انسان پر جب حملہ آور ہوتا ہے، یہ بہت غور سے سمجھیے گا اس بات کو، شیطان جب انسان پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا ہدف انسان کا جان اور مال نہیں ہوتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. ہم سب کیا ہے کہ جیسے پتہ ہیں کیا ہے کہ ہم ایک چیز کو، یہ میری سب سے قیمتی چیز ہے، یہ سب سے قیمتی چیز ہے، اس کو بچا کے بیٹھے ہوئے، اور جو اصل میں قیمتی چیز ہے اس کو چھوڑا ہے، چور آیا اور آسانی سے اٹھا کے لے گیا اس کو. یہ حال ہم انسانوں کا ہے. شیطان کو انسان کے جان اور مال سے سروکار نہیں ہے، دین اور عزت نفس سے سروکار ہے. تو یہ دین، جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین ختم ہو جائے تو زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، زندگی کی مقصدیت ختم ہو جاتی ہے. یعنی دین وہی ہے، آغاز و انجام، مبدا اور معاد، یہ دین ہے اصل میں. دین اسے لینا ہے انسان کا، اور عزت نفس لینا ہے. عزت نفس کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ ایک انسان بھلے سے دیندار نہ ہو، کسی دین کو نہ مانتا ہو، لیکن وہ آبرو نفس رکھتا ہے کہ میں یہ ذلیل کام نہیں کر سکتا، میں کسی مظلوم سے ایک چیز نہیں چھین سکتا، میں کسی کمزور پہ ظلم نہیں کر سکتا، میں فلاں فاحش کام نہیں انجام دے سکتا. یہ عزت نفس ہے، یہ خود انسان میں خدا نے رکھی ہے. آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا امام حسین علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام کا جو بالکل آخر شہادت کا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، دیندار نہیں ہو، تو انسان بھی نہیں ہو. یہ دو چیزیں ہیں کہ جو شیطان کہتا ہے لے جاؤ، پھر اس کے بعد جان اور مال کی پرواہ ہی نہیں ہے، پھر جان اور مال آٹومیٹک باطل اور حرام میں جائے گا. یہ دو چیزیں رخصت ہو جائیں انسان سے، دین رخصت ہو جائے، عزت نفس ختم ہو جائے، جان اس کا جان و مال خود بخود شیطان کی خدمت میں. صحیح، تو یعنی ولایت انسان کے لیے، کہ جب ہم اس انسانی اپنے جوہر نفس کو معیار انسانیت پر لائیں گے تب یہ ولایت کا سفر شروع ہوتا ہے. اور یہ چیز بہت بڑی پرابلم ہے کہ جب معاذ اللہ اتنے افراد ہیں جو حیوانیت کی سطح پہ زندہ ہیں, اب ان کے لیے سب سے پہلی مشکل کیا ہے کہ وہ اپنی حیوانیت سے بلند ہو کے انسانیت کی سطح پر آئیں. اس کے بعد کیا پرابلم ہے کہ انسانیت کی سطح پر آنے کے بعد شیطان کو شکست دیں اور شیطان کے چنگل سے اپنے کو بچائیں, تو وہ سیف پھر جرنی جو ولایت کا آگے کی طرف باہر آتا. اور تیسری چیز کیا ہے کہ بظاہر یہ مشکل ہے لیکن خدا نے تمام کا تمام نظام خلقت انسان کی خدمت کے لیے مہیا اور آمادہ رکھا ہوا ہے. یعنی جس لحظے جس لمحے ہم اس مقام تک آئیں گے, وی چوز دس ایز اور پاتھ, تو یہ پورا کا پورا نظام خلقت نہ صرف ہمارے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے, یہ بھی قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے کہ ملائکہ مسلسل مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک یہ مجھے یاد ہے ایک آخری آیت آپ کو سنا دوں, سورہ احزاب میں درود والی آیت ہے نا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, لیکن فقط یہ آیت نہیں ہے سورہ احزاب میں, اس سے 10-15 آیتوں پہلے یہ ہے کہ ہو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ, اے مؤمنین اللہ تم پر اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں, لیخرجکم من الظلمات الی النور, اور وہ خدا کا درود کس لیے ہوتا ہے مومنین کا, کہ ان کو تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف حرکت دیتا رہے. خدا کا درود مومنین پر بھی ہے, ملائکہ کا درود مومنین پر بھی ہے. جو علم کی راہ پر ہے ملائکہ اس کے رستے میں اپنے پر بچھانے کو تیار ہیں, اسے اپنی حصار میں لینے کو تیار ہیں, لیکن تیار اگر نہیں ہے تو ہم تیار نہیں ہیں. بس پورے کا پورا نظام تیار ہے اور جو ہمیں نظر آتا ہے, یعنی کہ خاص طور سے ہم نے اپنے دور میں الحمدللہ جن عرفا کو دیکھا ہے ان کی زندگی میں نظر آتی ہے بات, کہ ایسا نہیں کہ یہ افسانے ہیں. اور انشاءاللہ یعنی کہ اگر خدا ہمیں توفیق دے تو لازماً ان کی لائف ہسٹری کو اسٹڈی کریں, لازماً اسٹڈی کریں. بہت بڑا ایک سبق ہے, بہت بڑا راستہ ہدایت ہے کہ آیت اللہ بہجت, مرزا علی قاضی, علامہ طباطبائی, امام خمینی علیہ الرحمہ, اور اسی طریقے سے اور دوسرے جو افراد, ان کی لائف کو اسٹڈی کریں گے دیکھیں یہ کتنی معنویت رکھتی ہے زندگی, کہ زندگی فقط وہ نہیں ہے جس رستے پر ہم ہیں, اچھا گھر بنا لو, اچھا کھا لو, اچھا پی لو. جیسے آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی ایک جملہ بہت اچھا کہا تھا کہ ہمارے فقہا میں جس عالم کا درجہ سب سے بلند ہے وہ شیخ مرتضی انصاری ہیں, کہ جنہوں نے اصول مرتب کیے اور انہی کی کتابیں اصول کے طور پر پڑھائی بھی جاتی ہیں حوزے میں. لیکن ان کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ میرا امامہ کیسا ہے, میری ابا کیسی ہے, صاف ہے کہ اچھی ہے کہ نہیں, ان کی فکر کچھ اور ہے, وہ کسی اور رستے پر ہیں, کہ اس زندگی کو ہم ایکسپلور کرنے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اس میں بظاہر جو سختیاں آتی ہیں ان بظاہر سختیوں کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ بہت مشکل کام ہے, یہ نہیں کر سکتے, بھوکا ووکا رہنا پڑ گیا دو چار وقت تو یہ نہیں ہوگا ہم سے. مرزا علی قاضی کا ایک واقعہ ہے کافی مشہور واقعہ, اور یہ علامہ طباطبائی نے بھی سنایا تھا کہ نجف میں کسی نے ان کو دیکھا کہ اچھی خاصی گرمی, وہاں تو گرمی بہت ہوتی ہے, کہ ایک سبزی والے کی دکان پر کھڑے اور اس کے کاہو جو کہا جاتا ہے جو ساگ ٹائپ کا ہوتا ہے, یہ جیسے ہمارے پالک وغیرہ, تو اس کے سارے جو اس میں سے سوکھے سوکھے پتے نکال کے اور اپنی ابا میں نیچے جمع کر رہے ہیں, تو انہیں حیران ہو کے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ بیچارہ مومن ہے, غریب ہے, اب یہ گرمی سے سوکھ گئے ہیں یہ پتے, تو اب اس میں اصل جملہ کیا ہے, دیکھیں یہ اتنی خاص بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں. انہوں نے کہا لیکن مجھے میرے لیے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں سوکھا کھاؤں یا تر کھاؤں, لیکن اس بیچارے کے یہ پتے کوئی نہیں خریدے گا, اصل جملہ یہ, اس بیچارے سے یہ پتے کوئی نہیں خریدے گا, اس کا ضائع اور نقصان میرے لیے فرق نہیں ہے. تو یہ سب ہمارے سامنے کے لوگ ہیں, مطلب ہمارے لائف ٹائم کے لوگ ہیں یہ حضرات جو ہیں نا, انہیں کہ ایسا نہیں کہ کوئی محض افسانوی باتیں. تو بہرحال چوائس از آورس, مطلب خدا نے رستہ تو کھول دیا ہے سب کے لیے.